بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور ٹوٹ گیا وہ خود بھی. ما اغنا عنہ مالہ، کام نہ آیا اس کے مال اس کا، وما کسبا، اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلی نارن ذات لہب، اب جلدی ہوئی وہ گرے گا آگ میں جو شعلے مارتی ہوئی ہوگی. ومراتہ، اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، دھوتی ہوئی اپنے سر پر ایندھن. کی جی دہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی ہے موٹی مونچھ کی بنی ہوئی. یہ سورت جو کہ سورہ نصر کے بعد آئی ہے، اس سورت کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو اپنی طرف سے نصرت اور فتح مکہ، اور فتح مکہ کے بعد فتح عالم کی بشارت خوشخبری دی تھی. یہ حضور کے چچا ابو لہب کے بارے میں ہے. اس لیے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورت یہاں پر کیوں درج کی گئی ہے. اس سورت کا جو زمانہ نزول ہے، کس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بارے میں تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی. لیکن مکے میں کس وقت نازل ہوئی، اس پر لوگوں کی مختلف رائے ہیں. بعد میں کہا ہے کہ جب حضور نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلی دفعہ قریش کو برملا اعلانیہ پبلک میں اپنی دعوت کی طرف پکارا، اور سارے قریش کے قبیلے آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور آپ نے اپنی دعوت پیش کی، تو ابو جہل نے اس پر کہا تبن لگا ارے ہار جا ہوتا نا، تم برباد ہو، تمہارے تم ٹوٹ جاؤ، کیا تم نے اسی کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ جب حضور پر اور آپ کے ساتھیوں پر قریش کے مظالم وہاں پہنچ گئے جہاں آپ کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو خرید و فروخت کرنے سے منع کر دیا گیا، اور حضور کے اور حضور کے ساتھیوں کے بچے، عورتیں، مرد سب بھوک سے پریشان رہے، تو یہ اس وقت کی صورت ہے. اس میں ابو لہب کا بہت نمایاں حصہ اور پارٹ، اور بعض لوگوں کے نزدیک دراصل ہجرت سے کچھ پہلے کی صورت. اور اس صورت میں اگر کہ ابو لہب کا ذکر ہے، لیکن فی الواقع یہ حضور کے دشمنوں کی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کی بشارت ہے جو حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی گئی ہے. اور اسی لحاظ سے سورہ نصر کے بعد آئی ہے کہ نصرت اور فتح بھی نصیب ہوگی اور دشمن بھی ہلاک کو برباد ہوں گے. یہ اسی قسم کی بات ہے جیسی کہ قرآن میں کہ جا الحق کو ذہاق الباطل، تو جا الحق کو کی تفسیر تو سورہ نصر ہے، اور ذہاق الباطل، باطل بھاگ گیا، اس کی تفسیر سورہ لحد. جب حضور نے مکہ فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا. اس کے چند جملے بہت معروف ہیں, جو بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ان کو بار بار پڑھتے ہیں. اور جب حضور صفا کی چوٹی پر چڑھے, اور یقیناً آپ کے ذہن میں 23 سال پہلے کا 20 سال پہلے کا وہ منظر ضرور ہوگا, جب آپ یکا و تنہا وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, سارے سردار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ تھے, اور سب سرنگوں ہو چکے تھے, اور حج ودا کے موقع پر آپ وہ صفا پر چڑھے, اس وقت بھی آپ نے وہی الفاظ دہرائے. اور سارے حاجی جو ہیں وہ جب صفا پر چڑھتے ہیں تو انہیں الفاظ کو دہراتے ہیں. ویسے بھی عرفات کے میدان میں اور منا میں ان الفاظ کے ذکر کی سنت بھی ہے اور بڑی تاکید. الفاظ کہ لا الہ الا اللہ وعدہ صدقہ وعدہ نصر عبدہ وحزم العذاب وعدہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, اور اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, اور اکیلے اس نے سارے مخالفین کو شکست دے دی, ان کو تباہ و برباد کر دی. تو نصر عبدہ, یہ دراصل سورہ والنصر میں اس کی بشارت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح مشرکین کو سرداروں کو تباہ و برباد کیا, یہ سورہ سورہ لہب میں. تو اس لحاظ سے یہ سورت سورہ والنصر کے بعد آئی ہے, کہ جو فتح اور نصارت کی نصرت کی بشارت تھی, یہ اسی کا ایک حصہ ہے جس میں کہ آپ کے مخالفین کی تباہی اور بربادی کی بشارت آپ کو دی گئی. اسی لحاظ سے یہ مکے کے سخت دور میں آئی ہو یا ہجرت سے پہلے آئی ہو, اس کی اصل بشارت کی تکمیل جو ہوئی وہ غزوہ بدر کے میدان میں. سورج اس طرح شروع ہوتی ہے کہ تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے. تباب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں آتا ہے, ہلاکت کے اور بربادی کے معنوں میں بھی آتا ہے, نقصان اور گھاٹے کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے, اور ذلت اور نامرادی کے معنوں میں بھی آتا ہے. چنانچہ آگے پھر اس آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ صرف اس کے ہاتھ ہی نہیں تباب کے شکار ہوئے, بلکہ وہ خود بھی تبا, وہ خود بھی ہلاک برباد ہو گیا, یا وہ خود بھی ٹوٹ گیا, یعنی خود بھی نقصان میں پڑا, گھاٹے میں پڑا, ذلیل ہوا, رسوا ہوا, اور بلاخر ہلاک ہو گیا. ہاتھ کا لفظ جو ہے وہ ہم سب کی زبان میں, اردو میں بھی اور عربی کے اندر بھی زور و قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. زور بازو سے یہ کام کیا, بہت ہم محاورے کو استعمال کرتے ہیں, اور بازو ٹوٹ جانے کے معنی سے قوت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ہاتھ کا لفظ جو ہے وہ مدد کرنے والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ میرا دست راست تھا, وہ میرا سیدھا ہاتھ تھا, یعنی میرا زبردست مدد کرنے والا تھا, میرا مفید تھا, میرے ساتھ کام کرنے والا تھا. یہ اردو کے اندر بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے, عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے, کہ جو آوان و انصار ہوں, مدد کرنے والے ہوں, مددگار ہوں, دوست ہوں, تو وہ بھی ہاتھ کے نام سے پکارے جاتے ہیں. اور عربی محاورے میں اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگے جا, کیونکہ ہاتھ ٹوٹ گئے اور آدمی ہاتھ ہی اس کے قوت کی اور کام کی علامت ہے اور دشمنوں سے مقابلے کی, تو ہاتھ ٹوٹ گئے کے معنی یہ ہیں کہ وہ مقابلے سے عاجز آ گیا اور مقابلہ نہ کر سکا. وہ تب اور وہ خود بھی ہلاک ہوئی, اس نے زور بھی ٹوٹ گیا, قوت بھی ٹوٹ گئی, اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اور وہ خود بھی ہلاک و برباد ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام لے کر یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کس سرائے میں کہی جا رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بدعا ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ٹوٹے اس کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل مذمت ہے, برائی ہے ابو لہب. لیکن قرآن مجید جس نے کہ کسی بھی حضور کے مخالف کا نام نہیں لیا, اور نام لے کر اس کی مذمت بھی نہیں کی, کوئی بدعا بھی نہیں دی, اور بھی کوئی بات نہیں کی, تو یہ ابو لہب کا نام کیوں لیا گیا؟ بالعموم بھی قرآن مجید نے ان لوگوں کے نام نہیں لیے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کے سردار تھے, زوراور لوگ تھے, فرعون, قارون, حامان, ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر, یہ چند نام ہیں جو پرانی تاریخ سے لیے ہیں. اور حضور کی تو پوری سیرت اسی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے, اور بار بار آپ کے مخالفین کا ذکر آتا ہے, ان کے اعتراضات کا, ان کے اوپر تنقید, ان کی صفات, ان کی دنیا پرستی, ان کی مخالفت, سب کا ذکر آتا ہے, لیکن نام نہیں آتا کہیں. بلکہ جیسا میں نے سورہ الکافرون کی تشریح میں آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک کافروں کہہ کر بھی کہیں اور خطاب نہیں کیا سوائے اس جگہ کے, اور کسی کا نام نہیں لیا سوائے ابو لہب کے نام کے, اور وہ بھی اسی جگہ اسی سورت کے اندر نام دیا گیا. ابو لہب حضور کے کا چچا تھا, اور بعض روایات کے مطابق وہ حقیقی چچا تھا, یعنی مائیں تو بہت سی تھیں لیکن یہ اسی ماں سے تھا جس ماں سے حضور کے والد عبداللہ تھے, تو یہ حضور کا چچا تھا. اور قریش میں یہ بڑے اونچے منصب پر پائے, تو قریش نے اپنا نظام بنایا تھا, اس میں مختلف محکمے قائم کیے تھے اور مختلف لوگوں کو مختلف محکمے ملتے تھے. ندوہ کی شورا پارلیمنٹ کی طرح ایک اس کا انچارج ہوتا تھا, ایک کے پاس جھنڈا رہتا تھا, ایک کھانے پلانے کے فوڈ منسٹری آپ کہہ لیں, اور ایک جو ہے وہ خزانے کا کنجی اس کے پاس رہتی. ابو لہب کے پاس خزانے کی کنجی رہتی تھی, اس لحاظ سے قریش کی جو بھی سٹی اسٹیٹ تھی, شہری ریاست تھی, اس کا وہ وزیر خزانہ تھا, اور پورا خزانہ جو خانہ کعبہ میں محفوظ تھا وہ اس کی تحویل میں تھا, اور وہ متولی بھی تھا, یعنی متولی کا جو منصب ہے جس کو ہم خادم الحرمین کے منصب کے نام سے پکارتے ہیں, وہ ویسے تو سارے قریش تھے لیکن وہ خاص طور پر متولی کے طور پہ نامزد تھا, اور اس نے سب سے بڑھ کر حضور کی مخالفت کی. ابو جہل نے بھی مخالفت کی, ابو سفیان نے بھی مخالفت کی, اور ان کی مخالفتیں بھی کوئی کم نہیں تھی, لیکن ابو لہب کی مخالفت تو پہلے ہی دن سے شروع ہوئی, اور جب حضور نے وہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا, آپ نے نعرہ لگایا با صباحا, جس کے معنی ہوتے ہیں کہ صبح صبح کوئی خطرہ درپیش. عرب میں ایک طریقہ تھا کہ آدمی اپنے کپڑے اتارتا تھا اور اونٹ کے کان کاٹ کے اونٹ پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا تھا, اور کیونکہ صبح صبح حملے ہوا کرتے تھے کہ یہ دراصل صبح کو کوئی حملے کا خطرہ ہے, چنانچہ آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پکارا, سب جمع ہو گئے, کوئی پیچھے نہیں رہا. آپ کی اتنی دیانت, امانت, آپ کی جو وقار اور عزت تھی, تو لوگ آپ کو پکار کے دوڑے چلے آئے کہ پتہ نہیں کیا خطرہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور کریں گے, اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ سچا پایا, کوئی آپ نے اپنی بلندی اور اپنی سچائی دونوں کا اعتراف کرا لیا دائی کے طور پہ. پھر کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہوگا. اس پر سب سے بڑھ کر آگے ابو جہل نے مخالفت کی, اور یہی کہا کہ تبدل لگا, آپ ہلاک ہوں, برباد ہوں, کہ آپ نے اسی لیے بلایا تھا, ہم اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم کو آپ یہ بات کریں. اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ پتھر بھی اٹھایا مارنے کا. پھر وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا, آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مختلف قبیلوں کے جب میلے لگتے تھے, بازار لگتے تھے, حج ہوتا تھا, قبیلے آتے تھے پورے عرب سے, خیمے لگا کر قیام کرتے تھے, تو آپ ایک ایک قبیلے کے سردار کے پاس خیموں کے اندر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میں پیغام لے کر آیا ہوں, اور اس پیغام کو تم قبول کر لو, میرا ساتھ دو, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, میری مدد کرو, تاکہ جو اللہ نے مجھے کام دیا ہے وہ کام مکمل ہو سکے. فی الآخر یہ سعادت تو ان سرداروں کے حصے میں نہیں آئی, یہ یثرب کے کسانوں کے حصے میں آئی کہ انہوں نے حضور کی اسارا دیا اور پناہ دیا. لیکن آپ ہر ایک کے پاس تیسرے سال سے ہر ایک سے آپ یہی کہتے تھے, جا کر آپ کھڑے ہو کے تقریب کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور نے یہ کہا تو ایک آدمی نے اٹھا کر آ کر مٹی پھینکی اور کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ ہمارے معبودوں سے ہم کو برگشتہ کر دے, اس کی بات نہ سنو اور نہ مانو. تو بچے تھے, میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے چچا ہیں ابو لہب. پھر ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ مان لو تم کامیاب ہو. تو وہاں بھی یہ اسی طریقے سے آپ کی تقریر میں اور مٹی پھینک رہا تھا, اور بیچ میں آج کے زمان میں آپ کا ایک نعرے لگا رہا تھا, جلسہ دھرم بھرم کرنے کی کوشش. اس کے بعد پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پتھر مار رہا تھا اور آپ کا خون جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں تک پہنچ رہا تھا. یہ اس کی مخالفت کا دوسرا تھا. اس کے گھر کی دیوار حضور کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی, پڑوسی تھا بالکل. تو اس نے پڑوس کی حیثیت سے بھی کبھی آپ کے گھر میں گندگی پھینک دی, کھانا پکڑا اس کے اوپر کچھ پھینک دیا, یہ حرکتیں بھی اسے گھر سے جاری رہتی. اس کے دو بیٹے تھے, عتبا اور عتیبا, دونوں کا نکاح جو ہے وہ حضور کی دو صاحبزادیوں ام کلثوم اور رقیہ ان دونوں سے رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے ہوا. اس نے زبردستی کر کے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی. یہ بھی عرب کے معاشرے میں, ہر معاشرے میں, عربی معاشرے میں زبردست توہین اور تذلیل کے لیے اس نے کیا. اور جب حضور کے دوسرے بیٹے عبداللہ فوت ہو گئے تو چچا کی حیثیت سے بجائے تھے کہ وہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہوتا, وہ خوشی کے مارے دوڑا دوڑا گیا کہ اب تو ان کی نسل کٹ گئی اور کوئی ان کی نسل میں باقی نہیں رہا. سورہ الکوثر میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور سب سے بہتر یہ کہ جب قریش نے حضور کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور معاہدہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیے, کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی سودا نہیں بیچے گا, کوئی خریدے گا نہیں, کوئی کھانا نہیں دے گا, غلہ نہیں دے گا, وہ سوشل بائیکاٹ, ٹیپ, مقافیہ, ہر قسم سے ان کو تنا دیا. تو بنو ہاشم پورے کے پورے حضور کے ساتھ تھے اور اس طرح ساتھ تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے. اس لیے کہ عرب کی یہ مضبوط روایت ہے, اب بھی ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, اور جب تو وہ بڑی مضبوط روایت تھی اور اس کو لوگ برا نہیں مناتے تھے کہ جو قبیلے والا ہے وہ قبیلے کی حمایت سے کرے گا. چنانچہ جب بنی ہاشم نے مخالفین کے بے شمار مطالبات کے باوجود حضور کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو کسی نے اس کو برا نہیں سمجھا کہ یہ برا کر رہا, سمجھا کہ یہ صحیح بات ہے, اور اپنے خاندان کے فرد کو اس طریقے سے دشمنوں کے حوالے کوئی عرب کا قبیلہ نہیں کر سکتا. اس معاہدے کو لکھنے میں صرف ایک آدمی شریک تھا اور وہ یہ ابو لہب تھا, جس نے اس پہ دستخط بھی کیے. بائیکاٹ کے اندر شریک بھی رہا, شریک ہی نہیں رہا بلکہ جب باہر سے لوگ اناج اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر مکے قافلے آتے تھے تو جا کے کہتا تھا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ دے نہ سکے, پھر میں اس قیمت پہ تم سے خرید, اور چنانچہ وہ قیمتیں بڑھا دیتے تھے لالچ میں. اور حضور کے ساتھی جو آتے تھے بھوکے پیاسے وہ بغیر خریدے واپس چلے جایا کرتے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. یہ دراصل ہر مشورے میں, یہاں تک کہ جو آخری مشورہ ہوا دار الندوہ میں شورا کے اندر کہ اب قتل کر دیا جائے, آپ پھر گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا رات کو, اس مشورے میں بھی یہ چچا ہونے کے باوجود شریک تھا. تو سب کی مخالفت کے باوجود اس کی مخالفت کے کچھ پہلو ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ اس کا ذکر نام بھی لیا گیا اور خاص طور سے اس کا ذکر بھی کیا گیا. اس کی دو وجوہات, وہ خزانے کا مالک تھا اور خود بخود کر کے اپنے بےمانی کر کے اپنے گھر کو اس سے بھرتا تھا. چنانچہ قریش کے جو چار امیر ترین آدمی تھے ایک روایت کے مطابق, ان میں سے ایک ابو لہب تھا جس کے پاس تقریباً 800 تولہ سونا اس کے پاس موجود تھا. اور خانہ کعبہ سے ایک دفعہ خزانے سے سونے کے ہرن سے وہ چوری ہو گئے تو لوگوں نے اس پر الزام لگایا, حالانکہ یہ تو انتہائی کمینگی کی بات ہوتی کہ اللہ کے گھر میں جو خزانہ ہے اس میں سے کوئی چیز چوری ہو جائے, لیکن لوگ جانتے تھے اس کی زر پرستی, اس کی دنیا پرستی. تو حضور کے واعظ کے دو حصے تھے دعوت کی, ایک یہ کہ اللہ کی بندگی خالص, اس میں کوئی شریک نہ ہو, دوسرے فیاضی, جس کا آپ بار بار جب سے یہ درس شروع ہوا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں, دولت کو خرچ کرنا اللہ کے بندوں کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا, بھوکوں کو کھلانا, یتیموں کی پرورش کرنا, یہ آپ کی دعوت کا دوسرا حصہ. اور اس کی زد ابو لہب پڑتی تھی کہ جو اس نے اپنا گھر بھرا تھا خانہ کعبہ کے خزانے کا متولی اور اس کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے, اس کے اوپر بھی ضرب پڑتا. یہ وجوہات تھے اس کی وجہ سے یہ سب سے بڑھ کر مخالف تھا. ایک طرف تو اس کی شدید دشمنی, پھر رشتے داری کے باوجود دشمنی, یہ چچا تھا اور عرب کی روایات تھیں بڑی زبردست. ابو طالب مشہور روایات کے مطابق آخر وقت تک ایمان نہیں لائے, لیکن یہ کہ حضور پر قربان ہوتے رہے اور آپ کو کھل کے دفاع کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی چچا تھے, وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے, لیکن ایک دفعہ ابو جہل نے حضور سے بس زیادتی کی تو کہا چچاؤں نے ایمان لے آیا, غیرت کے مارے جائے آئے اور حضور کے پاس. حضرت عباس بھی جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا اور غزوہ بدر میں وہ گئے بھی تھے لڑنے کے لیے, لیکن یہ گرفتار بھی ہوئے تھے, لیکن یہ کہ وہ دل سے ساتھ تھے. اور بعض روایت کے مطابق حضور نے خود ان سے کہا تھا کہ اپنے ایمان کو ظاہر مت کرو, یہاں پر رہو تاکہ وہاں کی اطلاعات اور وہاں کی خبر رسانی مکے میں کیا ہو رہا ہے, کیا مشورے ہو رہے ہیں دشمنوں میں, اس سے اب باخبر رکھو. تو یہ سب رشتے داروں کا یہی تھا, بلا استثناء سوائے اس ایک آدمی. اس کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا نام لے کے اور اس کے بارے میں یہ بات کہی. یہ بدعا بھی نہیں ہے اور یہ مذمت بھی نہیں ہے, یہ تو دراصل بشارت و پیشن گوئی ہے. اور یہ سورت جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور جس وقت بھی نازل ہوئی ہو, اس میں ابو لہب کی تباہی اور ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی اور بشارت دی گئی کہ ابو لہب اور سارے دشمن جو ہیں وہ اس طریقے سے ہلاک ہوں. جیسا میں نے کہا کہ یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا غزوہ بدر میں پورا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ جو پیشن گوئیاں اس میں کی گئی ہیں, جو دنیا میں پوری ہونے والی تھیں, وہ ایک ایک کر کے کس طرح پوری ہوئی, اور جو آخرت میں پوری ہونے والی ہیں, آدمی یقین کر سکتا ہے جب دنیا کی پوری ہوئی ہیں تو آخرت کی بھی ضرور پوری ہوئی. اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا, وہ مقابلے سے بھی عاجز رہے گا, حضور کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ کہ خود بھی وہ ہلاک و برباد ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے مال اس کو کچھ کام نہیں آئے, جس مال کے خاطر اس نے سب کچھ کیا ہے, مخالفت کی ہے, دشمنی مول لی ہے, رضالت و کمینگی کے ساتھ دشمنی کی ہے, یہ مال اس سے کچھ کام نہیں آئے. وما کسب, اور جو اس نے کمایا اس کے کیا معنی ہیں؟ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے معنی اولاد, یعنی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی. یہ دنیا کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں جو کہ قرآن مجید نے بہت پہلے کر دی, ہجرت سے بھی پہلے اور غزوہ بدر سے بھی پہلے. تو یہ سب کے سب حرف بحرف جو ہیں وہ صحیح ثابت ہیں. بدر کے میدان میں جب قریش مقابلے کے لیے نکلے تو ہر سردار جو آپ کا مخالف تھا وہ نکلا, کوئی پیچھے نہیں رہا. اسے جانتے تھے کہ یہ مارکہ سب سے بڑا زبردست مارکہ ہے, 13 برس سے ہم جس کی مخالفت کر رہے ہیں دین کی, جس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, بددین کہہ رہے ہیں, باغی کہہ رہے ہیں, اب اس کو کچلنے کا وقت ہے. چنانچہ سب نکلے اور حضرت عباس کے زمانے کا وہ بھی نکل کے گئے, اور کوئی سردار پیچھے نہیں رہا. لیکن ابو لہب جو ہے وہ نہیں گیا اپنی بزدلی کی وجہ سے. بزدلی بھی عرب میں بہت بڑی برائی سمجھی جاتی, کافر ہونے کے باوجود شجاع اور بہادر تھے, لیکن بزدلی بہت ننگ سمجھتے تھے, بے عزتی کی بات نہیں. ایک شخص پر اس کے 4000 درہم قرض تھے, اس نے اس سے کہا کہ اگر تم میری جگہ لڑنے چلے جاؤ تو میں تمہاری یہ قرض معاف کر دوں. اس میں دولت کی بھی محبت تھی اور بزدلی بھی تھی, اور دوسروں کو اپنی جگہ جان دینے کے لیے بھیجنا کہ تم جا کے میدان جنگ میں لڑو, خود بیٹھا رہا. تو یہ جو اس کا ہاتھ تھے یہ پھر اس کے کام نہیں آئے, اور وہ تلوار نہیں اٹھا سکا حضور کے خلاف. اور لوگوں نے جا کے تلوار تو اٹھائی لیکن اس کے بازو ٹوٹ گئے, وہ مقابلہ نہیں کر سکا, تلوار نہیں اٹھا سکا بزدلی کے مارے, دولت کی محبت میں, لیکن باہر مقابلے پیش نہیں آیا. اس کے بعد اس کے جتنے ساتھی مخالف تھے بڑے بڑے سوائے ابو سفیان کے, تقریباً سب کے سب بدر کے میدان میں ہلاک ہو گئے. حضور نے لڑائی سے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ فلانا آدمی یہاں مرے گا, فلانا آدمی یہاں مرے گا, فلانا آدمی یہاں مرے گا, اور سب وہیں مرے, وہیں ان کی لاشیں پائی گئی. اور ابو جہل کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی, جب اس کے بارے میں خبر نہیں مل رہی تھی تو آپ نے بار بار لوگوں کو بھیجا جا کے تلاش کرو, اس کی لاش بھی پائی گئی, اس کی لاش نہیں مل رہی. تو یہ سب کے علاوہ اس طرح اس کے جو عوام و انصار تھے جو مخالفت میں اس کے ساتھ ساتھ تھے, بازو ٹوٹ گئے, جو دست راست تھے اس کے ابو لہب کے, وہ سب بھی ہلاک ہو گئے. یہ پیشن گوئی جو قرآن کی پوری ہوئی, وہ تب بعد وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. یہ پیشن گوئی بھی اس طرح پوری ہوئی کہ بدر کے ساتویں دن بدر کی جب یہ خبر آئی اور لوگ دوڑے دوڑے آئے کہ وہ تو مارکے ہی دوسرا ہو گئے, ہم تو 1000 کی طاقت تو بڑے سادھو سامان کے ساتھ گئے تھے, اور وہاں سب سردار جو ہیں ہمارے قتل ہو گئے, پوری قوت ٹوٹ گئی قریش کی. تو لوگ آئے تو اس کو بہت وہ ہوا, اور اس کے بعد ساتویں دن اس کو چیچک میں, یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں. اور چیچک کو عرب ویسے بھی سمجھتے تھے کہ یہ پھیلنے والا مرض ہے, اور ہے بھی پھیلنے والا مرض. تو چنانچہ سب اس سے دور ہو گئے, بیٹے بیوی بچے سب نے اس کو چھوڑ دیا. تو قرآن میں کوئی کام نہیں آیا, مال بھی کام نہیں آیا کہ اس کو بچا دیتا. 4000 درہم کا پھر قرضہ وصول کرنے کے لیے اس نے اپنی جگہ ایک اور کو بھیجا لڑنے کے لیے, وہ مال بھی کام نہیں آیا, جو مال گھر میں جمع تھا وہ بھی کام نہیں آیا, جو اولاد تھی وہ بھی کام نہیں آئی. چنانچہ تیسرے دن وہ اس نے مر گیا. غزوہ بدر کے میدان سے تو جان بچا لی اس نے, لیکن موت اس کے لیے لکھی ہوئی. تیسرے دن وہ مر گیا چیچک سے. بدبو پھیلنے لگی, لوگوں نے شرم دلائی بیٹوں کو کہ تمہارا باپ مر گیا, اس کی لاش میں سے بدبو آ رہی. انہوں نے اٹھا کر دوسروں سے اس کو دور گڑھے میں پھٹوا دیا, اور پھر کیونکہ مٹی نہیں ڈال سکتے تھے دور سے, چنانچہ پتھر مار کے اس گڑھے کو بھر دیا. اور پتھر مارنا عرب کی لغت میں لعنت کی علامت, سنسار کر دینا, جو بہت ذلیل ہو. اسی لیے زنا کی سزا بھی سنسار کرنا, اسی لیے اصحاب تیر پر بھی پتھر پھینکے گئے. یہ جو ہے لعنت کی سزا ہے, اور یہ سزا اس کو اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں. اس طریقے سے نہ اس کے مال کام آیا, نہ اولاد کام آئی, اور وہ خود بھی ہلاک ہوا, اور اس کا زور و قوت بھی ڈوب گئی, اس کے ساتھی بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. تو قرآن مجید کی یہ ساری پیشن گوئیاں حرف بہ حرف جو ہیں, وہ لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھنی تو پوری ہوئی. اور اگرچہ واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے غزوہ بدر پہلے اور فتح مکہ بعد ہیں, لیکن فتح مکہ میں تو کوئی خون نہیں بہا اور کوئی ہلاک نہیں ہوا, سب ہلاکت پہلے ہو چکی تھی. لیکن ترتیب کے لحاظ سے پہلے فتح, اس کے بعد دشمن کی ہلاکت. اس لحاظ سے یہ ترتیب جو ہے سورت کی ہے سورہ نصر کے بعد آئی. آخرت کے بارے میں کہا تھا یسلا نارن ذات لہب, اب وہ ان قریب گر جائے گا ایسی آگ میں جو شولوں والی. لہب کے معنی ہے شولے کے. اور ابو لہب جو ہے بڑا سرخ سفید خوبصورت آدمی, اور اسی لیے اس کا لقب یہ پڑ گیا کہ یہ شولہ روح آدمی. اور مزاج کا بھی بڑا تیز تھا, غصے والا تھا. جو مزاج غصہ بھی آگ سے تعبیر ہوتی ہے, غصے کی آگ لگ گئی, اور چہرے کے لحاظ سے بھی اپنے رنگ کے لحاظ سے سرخ سفید رنگ کی وجہ سے بھی تھا. اس کا اصل نام تو تھا عبد العزا, عزا ایک دیوی کا نام تھا, تو عزا تھا اب یہ اس کا اصل نام تھا. لیکن یہ معروف جو نام چل گیا تھا یہی ابو لہب تھا. لوگوں نے سوال اٹھایا ہے کہ قرآن مجید میں اصل نام کیوں نہیں استعمال کیا اور کنیت کیوں استعمال کی, جبکہ عرب میں رواج یہ ہے کہ کنیت جو ہے وہ عزت اور احترام کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد العزا جو ہے اس میں شرک پایا جاتا ہے, ایک دیوی کا بندہ. قرآن مجید نے اس کو علماء نے جو تجویز کیا ہے کہ تو اس پسند نہیں کیا کہ ایک ایسا نام جس میں صاف اور واضح شرک موجود ہے اس کو قرآن مجید میں اس طرح درج کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لہب کا, ابو لہب کا جو قافیہ ملتا ہے نارن ذات لہب سے, اس میں جو زور ہے تصویر ہے کہ ایک طرف ایک آدمی ہے جو اپنے شولہ روح کھڑا ہوا ہے, اور اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں شولوں کے جا کر وہ گرے گا, نارن ذات لہب. اس لیے بھی یہ کنیت جو ہے بیان کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے اور بلاغت کے لحاظ سے ٹھیک ٹھیک جا کر اس کے آخرت کے انجام پر فٹ ہوتی ہے. سیسلا نارن ذات لہب, تو وہ آخرت میں جا کر آگ کے شولوں والی آگ کے اندر گرے گا. اس کے بعد پھر اس کے آگے ہوا امراتو, اور اس کی بیوی بھی. اس کی بیوی بھی عرب کے انتہائی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی, یعنی عرب کے دو مشہور قریش کے دو قبیلے سب سے اوپر تھے, ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ. بنو ہاشم سے حضور کا تعلق تھا, ہاشم کی اولاد تھے, اور امیہ کی اولاد تھے ابو سفیان اور ابو جہل, یہ امیہ کی اولاد, بنو امیہ میں شمار. ان کی ثقافت اور آپس میں دشمنی بھی دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہے. لیکن ابو سفیان کی جو بہن تھی, یعنی بنو امیہ کے سردار, بڑے حرف تھا اس کا نام, ابو سفیان کے باپ کا نام, اس کی بیٹی تھی. اور ادھر ابو لہب جو کہ عبد المطلب کا بیٹا تھا, یہ دراصل دونوں خاندانوں کا جوڑ تھا. اس کے اندر ایک طرف بنو امیہ کے خاندان کی جو ان کے سردار کی بیٹی, اور ایک طرف بنو ہاشم کے خاندان کے سردار کا بیٹا, ان میں جمیل اس کا نام. اور وہ اس سارے مخالفت میں اپنے شوہر کی برابر کی شریک تھی, اور سب چیزوں میں وہ حصہ لیتی تھی. جو طلاق دلوائی اس میں بھی شریک تھی, اور آپ کے مخالفت کے اندر بھی شریک تھی, آپ کی مذمت کرنے میں, آپ کی ہجو کرنے میں, آپ کو گالیاں دینے میں, آپ کو برا بھلا کہنے میں. یہ بھی روایت ہے کہ کانٹے لا کر آپ کے گھر کے پڑوس میں در تھا, کانٹے لا کر آپ کے گھر کے آگے ڈال دیتی تھی کہ آپ نماز کے لیے نکلیں گے, باہر نکلیں گے تو پاؤں میں چبھیں گے, اس سے تکلیف ہوگی آپ کو. ہر قسم کی مخالفت پر یہ بھی کمر بستہ تھی. تو اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی ہوئی کہ آگ میں یہ بھی گرے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی خود اسی کی ایک رسی جو ہے وہ اسے گلے میں پھندا بن کے پڑ گئی اور وہ اس سے مر گئی. لیکن قرآن مجید نے اس کے دنیاوی انجام کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی ہے, بلکہ آخرت کے انجام کے بارے میں پیشن گوئی کی. اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آگ میں جائے گی. پھر دو باتیں کہیں گی, حمالت الحطب کی جی دہا عدل من مسل. حطب ہے لکڑی جو کہ ایندھن کے کام آتی ہے, جسے آگ جلائی جاتی ہے, اور یہ اس کو حمال کہتے ہیں جو اٹھا کر بوجھ سر پہ لاد کے اس کو پہنچائے گئے. اب بھی عرب میں کلی کے لیے بوجھ اٹھانے والے کے لیے حمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بوجھ اٹھانے والی, بھونٹ ڈھونے والی اس کو ایندھن کو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یا آخرت کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ اس کو سمجھنے میں ہمارے مفسرین نے اختلاف کیا ہے. دو رائے تھی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دراصل دنیا ہی میں جو وہ کانٹے پیٹ پر لاد کے لاتی تھی اور حضور کے گھر کے آگے بچھاتی تھی, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ کنجوسی کے مارے اپنے گھر کی لکڑی بھی باہر سے کاٹ کے لاتی. لیکن یہ بات اس لیے کوئی زیادہ صحیح نہیں لگتی کہ قریش کی جو اعلیٰ خاندان کی عورتیں تھیں وہ تو اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا, جس طرح ہمارے یہاں بھی ننگو اور آڑ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عورت غریب زادی اونچے گھر کی اپنے ہاتھ سے کام کرے, ہاتھ کا کام تو ہمارے یہاں بھی بے عزتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے. قریش کے یہاں بھی یہی تھا. یہاں بھی تو اتنا اس نے اپنا آن اور بان کی حامل تھی کہ اپنے بچوں کو دودھ بھی خود نہیں پلا دی, بلکہ مختلف عورتوں کو اس مقصد کے لیے حاصل کرتی تھیں, ان کو پیسے دیتی تھیں. حضور بھی اسی طریقے سے گئے تھے قبیلے کے اندر کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے سردار کی بہو تھیں حضرت آمنہ, انہوں نے اپنے رواج تھا عرب میں تو عورتیں آتی تھیں قبیلوں سے اور لے جاتی تھیں بچوں کو دودھ پلا کر لے جاتی تھی. وہ تو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کرتا, اور سارا وقت اپنے آرائش میں, اس زیبائش میں, اس زیور و زیورات میں, اس کپڑوں میں, مال و دولت میں, ان چیزوں میں. اس طرح ہر جگہ ہوتا ہے. آج بھی آپ دولت مند معاشرے کو دیکھیں, وہی حال اس کا بھی. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ذرا اس لحاظ سے مشکل تعبیر ہے, تو لوگوں نے عربی میں ایک محاورہ حمالت الحطب, ان معنوں میں بھی آتا ہے چگلیاں کھاتی, کیونکہ چگلی کھانے سے آگ لگتی ہے تعلقات میں آپس میں. اس لیے جو چگلیاں کھاتی ہے وہ دراصل آگ جلانے کا ایندھن جو ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے ادھر سے ادھر مرد منتقل کرتی ہے. تو فرمایا تھا اسی جی دیا حبل میں مسد, اور دوسرا منظر یہ ہے کہ اس کی گردن میں موٹی رسی بنی ہوئی مضبوط, وہ اس کی گردن میں جس طرح لونڈیوں کے غلاموں کے گلے میں, جانوروں کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے, اس طرح اس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہوگی. مسد کہتے ہیں مضبوط بنی ہوئی رسی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے کھال سے, بعض لوگ کہتے ہیں کھجور کا جو چھال ہوتی ہے اس سے بنی جاتی تھی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی رکھتی. لیکن قرآن مجید نے اس میں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل گردن کے لیے تو عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن جیت کا لفظ اس گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہار اور زیورات سے لدی ہوئی. تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں ہیروں کا ایک انتہائی قیمتی ہار ہمیشہ پڑا رہتا تھا, اور کہتی تھی کہ میں اس ہار کی پوری دولت پہ خرچ کر دوں گی محمد کی راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی امیر زادی تھی اور اس کا شوہر بھی قریش کا دولت مند ترین آدمی تھا. تو اس لحاظ سے جو زیورات سے لدی بھندی گردن تھی, نیکلس پڑے ہوئے ہیں, ہار پڑے ہوئے ہیں, اس کا انجام بلاخر یہ ہے کہ عذاب کی رسی گلے کے اندر پڑی ہوئی ہے اور لونیوں کی طرح کھینچی پھر رہی ہے, اپنا ایندھن خود دھو کے لاتی ہے, خود ہی اپنے اعمال کا ایندھن ہے, خود ہی اس کے اندر جل رہی ہے. یہ اس کی بیوی کا انجام ہے کہ جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان سنایا. تو یہ سورہ جو شروع سے آخر تک دراصل ابو لہب کا بیان ہے. یہ دعوت حق کے جو مخالفین ہیں ان سب کے بارے میں سے کوئی نہ کوئی حصہ صحیح آتا ہے, اور ان سب کو اس بات تنبیہ ہے. مسلمانوں کے لیے, حضور کے لیے تو اس نے بشارت کچھ خبری تھی, اور یہ فتح مکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی, اسی کے اندر اس بات کی پیشن گوئی ماضی کے سیغے میں کی گئی تھی کہ یہ ہو چکا. یعنی اتنا یقینی ہے اس کا ہونا, یہ نہیں کہا کہ یہ برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, اس کا زور ٹوٹ جائے گا. آپ کے بارے میں تو کہا کہ یہ آخرت میں جا کے آگ میں گرے گا, مستقبل کا سیغہ استعمال کیا. اس نے سا کا لفظ لگایا جس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں سیسلا، ہم قریب جلدی یہ وقت آنے والا ہے جب یہ آگ میں جا کے گرے گا. لیکن یہاں پر دنیا کے انجام کے لیے مستقبل کا صیغہ نہیں قرآن مجید نے استعمال کیا کہ یہ ہونے والی بات ہے، بلکہ یہ تو ایسی پیشن گوئی ہے، ایسی بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وہ یہ سمجھو کہ یہ ہو چکی ہے، واقع ہو چکی ہے، کتنی یقینی ہے اس کا. اور لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سب کچھ ہو گیا. پھر مخالفت کرنے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، مرد تو شریف تھا ہی اس کے اندر آگے آگے، اور عورت بھی اس کے ساتھ ساتھ شریف تھی. کوئی اپنے اعمال کے وبال سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب اس کے اندر شریف. اور یہ جو کہا کہ کام کچھ نہیں آیا، اولاد بھی کام نہیں آئی، تو پھر اس کا تو یہ بھی عبرت انگیز منظر سامنے آیا کہ ایک دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے تو دشمنی میں آ کر طلاق دیا اور جا کر حضور کی تجلیل بھی کی تھی، ذلت بھی کی تھی، آپ کو گالیاں بھی دی تھی، وہ بیٹی کو طلاق دے کر دیا ہے قتیبہ، اور اس کے بارے میں روایات یہ آتی ہیں کہ حضور نے اس کو بدعا دی تھی اور اس کو ایک قافلے میں جا رہا تھا وہاں پر ایک شیر نے آ کر اس کو پھاڑ کر ختم کر. لیکن بڑا بیٹا جو فاطبہ وہ دل سے نہیں چاہتا تھا طلاق دینا، باپ کا زور تھا، معاشرے کا زور تھا، گھر کا زور تھا، ماں کا زور تھا، آپ جانتے ہیں آج سب اس سے واقف ہیں، خاندان کا زور تھا، ابھی حضور کی حیثیت وقت بھی نہیں تھی، تو اس نے جا کر طلاق تو دے دی لیکن دل میں ہمیشہ اس سے شرمندہ رہا. اور فتح مکہ کے موقع پر آیا اور اس نے ایمان کیا. بیٹی جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہی مکے سے روانہ ہوا، درہ نام تھا اس کا، اور اس نے جا کر مدینے میں حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول. تیسرا بیٹا تھا وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لیا. تو گویا تین جو بچے تھے وہ تینوں کے تینوں اس طریقے سے ایمان لیا. تو جو اس نے کمایا تھا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، اولاد سب کی سب جا کر اسی کے ساتھ مل گئی. اس کے مخالفت کے اندر وہ اتنا سرگرم تھا اور کام کر رہا تھا. پھر سورت میں ایک اشارہ اور بھی ہے جو بڑا اہم اشارہ ہے، اس لیے ابو لہب کا خاص طور پہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت اور انصاف ہے وہ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا. وہ پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کا بیٹا ہو یا پیغمبر کا چچا ہو، اگر وہ کفر و شرک کی راہ پر ہوں گی تو اللہ کی عدالت، اس کا انصاف، اس کی سزا سے وہ بچ نہیں سکتے. یہ توحید کا وہ سبق ہے کہ ابھی آگے سورہ اخلاص آ رہی ہے توحید پر مبنی، کہ جس کو قرآن نے بار بار واضح کیا ہے، جو ملا ینفعہم مالٌ ولا بنون، اس دن بھی نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. تو دنیا میں بھی حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، طوفان آیا تو ایک بیٹا کافر تھا وہ ڈوبنے لگا، اللہ تعالیٰ سے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے سارے گھر والے بچ جائیں گے، فرمایا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، وہ تو غیر صالح عمل ہے، میرا وعدہ ان کے لیے نہیں تھا نیکوکاروں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، گھر سے نکلے، تو باپ کو کہا کہ میں آپ کی استغفار کی دعا کروں، اور استغفار کیا، بہت نرم دل تھے، قرآن نے بڑی تعریف کی ابراہیم علیہ السلام کی، حلیم، حوا، آہ کرنے والے، بڑے نرم دل، بردبار، شفقت والے بزرگ تھے، باپ کے ساتھ تعلق فطری ہے، باپ کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مشرق کے لیے دعا مت کرو. جب ظاہر ہو گیا کہ یہ دشمن ہے خدا کا تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار چھوڑ دیا. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کی بیویاں بھی کچھ، وہ دونوں ان کے کام نہیں آ سکے، پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ اپنی بیویوں کے کچھ کام نہیں آ سکے جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا. اسی طرح حضور کے چچا کو کہہ کر دراصل یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ آدمی کو سب سے بڑھ کر محبت تو اللہ سے ہو، اور اللہ کے راستے پہ کوئی رشتہ جو ہے وہ حارج نہیں ہو سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں کہی ہے، قل انسان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار ہے. تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر رشتے کے اوپر اللہ کی محبت غالب، ہر تعلق پر، مال پر بھی، رشتے داروں پر بھی، باپ، بیٹے، بیوی، بھائی، قبیلے والے، ہر جسمانی، خونی، نسلی، لسانی، رنگ کا کوئی تعلق ہو، اس سب کے اوپر جو عقیدے کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے، جو عقیدے کا تعلق ہے، وہ اس سب کے اوپر غالب ہونا چاہیے. یہ توحید کی جو مختلف پہلو ہیں، یہ بڑا اہم پہلو ہے اس کے اندر کہ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ آگے توحید کا ذکر آ رہا ہے سورہ قل ہو اللہ احد میں. اس لیے بھی یہ سورت یہاں پر بالکل موقع پر، ٹھیک نقطے پر اس چیز کو بھی واضح کر رہی ہے. تو یہ سورت اپنے اندر جو فتح و نصرت کی بشارت لے کر آئی, اس کے بعد دشمن کی ہلاکت کی, اور جس کی پیشنگوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہوئی دنیا کی حد تک, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سب دیکھنے والے تھے, اور ان کے دلوں کے اندر یقیناً دعا پڑ گئی ہوگی کہ سارا کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا, اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا, اللہ ہی کا بن جائے گا اور اسی کے لیے کھڑا ہو جائے گا, تو اللہ کی نصرت بھی اس کے ساتھ ہوگی, اس کی فتح بھی اس کی مقدر ہوگی, اور دشمنوں کے حصے میں ہلا کر تباہی ہلا کر. یہ کوئی اسی زمانے کے لیے پیشن گوئی نہیں ہے, کیونکہ حضور نے تو حق ادا کر دیا, جیسا میں نے آپ سے سورہ الکافرون کے بیان میں کہا تھا کہ حضور نے تو دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا, اور اب جس نے انکار کیا اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا انکار کرنے, اس لیے آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے اور تلوار کے ذریعے آپ کے دشمن تباہ برباد ہوئے. لیکن اب ہم شرائط نہیں پوری کر پاتے, ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ تو یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, دشمن یوں غالب آ رہے ہیں. اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, صرف میری بندگی کرو, کسی کو شریک نہ کرو, میرے ساتھ خالص ہو جاؤ, سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو, ہر چیز سے بڑھ کر. ایسے لوگ جب پیدا ہو جائیں گے اور اپنا کام کریں گے دعوت کا, اس کو واضح کریں گے, حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے, تو پھر انتم العلونا ان کنتم مؤمنین, تم دنیا میں اونچے ہو گئے, غالب ہو گئے اگر تم ان معنوں کے اندر مومن ہو. یہ بشارت تو ہر زمانے کے لیے ہے, اسے کوئی نہ کوئی حصہ ہر وقت پورا ہو سکتا ہے, بس ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو قرآن مجید ختم تو قریب ہے, یعنی اس کی نزول ترتیب میں کہیں بھی آیا ہو, فتح مکہ سے پہلے یا اس سے ہجرت سے پہلے, لیکن اب قرآن مجید ختم ہو رہا ہے اور آخری صورتوں پر ہم پہنچ گئے ہیں. اس کے پہنچ گئے ہیں, اس کے اندر اس صورت کو لانا اسی بات کی تعلیم ہے کہ توحید اس حد تک ہونا چاہیے کہ آدمی سب کو چھوڑ دے, سب محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہے, تو اللہ کے اس بات پر یقین رکھے, اس نے اللہ سے اپنے آپ کو اس طرح جوڑ لیا ہے تو دنیا میں دشمنوں کو برباد کرے گا اور حق کو کامیاب کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.